لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ 12 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، ضلع نوشہر و فیروز، باب الاسلام، پاکستان۔ ماشاءاللہ یہاں عاشقان رسول کثیر تعداد میں نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں یوسف اتاری باپا جانی، آئی ہیو اے کوشچن فار یو۔ پٹاخے کی آواز سے ڈرتے ہیں کیا؟ شب بارات میں پھلجڑی جلا سکتے ہیں؟
یعنی پٹاخہ شب بارات میں بند کرنا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، مگر وہ دل پھنسا ہوا پٹاخوں میں، پھول جڑیوں سے گزارا کرنا ہے، نہیں مدنی منہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ شب براعت میں مروجہ آتش بازی یہ حرام ہے، بیچنا بھی حرام، اس کا چلانا بھی حرام، چلوانا بھی حرام۔ نہیں آپ نے پٹاخہ دے دیا کسی کو کہ یہ ذرا پھوڑ دو اس کو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ شب برات میں یہ پتہ نہیں یہ بلا کہاں سے نازل ہو گئی، وہ ہم تو بچپن میں اس کو شب برات کو پتہ ہی نہیں تھا نا، تو وہ اس کو بولتے ہی پھٹاکڑا عید تھے، پھٹاکڑا، یہ پٹاخے کو میمنی میں پھٹاکڑو بولتے ہیں، تو پھٹاکڑا عید بولتے تھے ہم کو، یوں کہ شب برات میں پٹاخے پھوڑنے ہوتے ہوں گے۔ یہ بہت دیا نے بالکل ہی نا سمجھی کے دور کی بات کرتا ہوں، جب بالکل یہ نابالغ اور بالکل چھوٹے ہٹے ہوتے تھے، اس وقت سنتے تھے کہ یہ پٹاخڑا عید ہے، وہ دبا دب پٹاخے چھوٹتے تھے، لیکن بعد میں الحمدللہ شعور آیا، پتا چلا کہ یہ تو گناہ کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ کہ پٹاخے نہ پھوڑے جائیں اور اس کو بیچا بھی نہ جائے، ہمارے یہاں تو قانونی بھی جرم ہے پاکستان میں، یہ پٹاخے بیچنا اور پھوڑنا اور اس کی قانونی طور پر بھی ممانعت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں، پھر یہ کہ آگ لگ جاتی ہے بعض اوقات تو جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں، بدن کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں بعض اوقات، جہاں یہ پٹاخے بنتے ہیں وہاں دھماکے ہو جاتے ہیں بارود میں، تو یوں یہ ہلاکتیں ہلاکتیں، اس میں عافیت نہیں ہے، ہلاکت ہے۔ تو اس کو تو ہمیں ترک کرنا ہی ہوگا، جنہوں نے آج تک اس طرح کیا وہ توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
माशाल्लाह दूध पीता मदनी मुन्ना
सुभान अल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने बाबा शाया कर दिया इसको
माशाल्लाह क्या बात है मदीने की तो ये तो मदनी मुन्नों की जो ईद हो गई इसमें बड़ी प्यारी प्यारी सच्ची कहानियां
सुभान
मदनी मुन्नों के अलावा इनकी अम्मी अब्बू के लिए भी बड़ा इसमें कारामद मदनी फूल है इसमें दूध के ताल्लुक से इसमें इंतहाई मुफीद मालूम आते हैं आखिरी सफात में और हिकायात जो है सच्ची कहानियां और फिर खूबसूरत इसमें तस्वीरें भी जरा घुमा फिरा के दिखाओ ना मदनी मुन्नों को
ये चार कलर में अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने इसको शाया किया है और बहुत ही यानी अभी चूंकि ये आज ही आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बापा इसको देखने की सआदत मिली बल्कि एक जगह पर जब इसके आखिरी सफे पर जो बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद देने का तरीका तो एक इसलिए मैंने कहा कि ये 15 रुपए तो खाली इसी में वसूल हो जाएंगे कि इसमें जो मुबारकबाद देने का तरीका जो आपने तहरीर फरमाया माशाल्लाह तो ये बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात और शायद दूध के मुतालिक जो मैंने इसमें अब तक देखा है पढ़ा है जितना तो बहुत ही मुफीद मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह पर इसको जमा किया गया है तो मुख्तलिफ रंगों में बड़ा ही खूबसूरत मदनी मुन्नों के लिए मुन्नियों के लिए और खैर ये बड़े भी अगर इसको पढ़ते हैं तो बहुत ही इसमें मुफीद मालूमात है और मजीद ये कि ये आखिर में बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद देने का तरीका ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाया है 15 रुपए हदीये पर ये मकतबतुल मदीना पर तलब किया जा सकता है और इस बार हमारी मजलिस ने कोशिश की है कि इसको मुल्क भर में इसको पहुंचाया है और आज इसका एक साथ जो है वो ऐलान किया जा रहा है
सुभान अल्लाह 15 शाबान और 15वीं शरीफ की निस्बत से इमाम जाफर सादिक की भी 15 तारीख तो निस्बतों वाला रिसाला
अल्हम्दुलिल्लाह
इसको तो जिससे हो सके जरूर इसका तकसीम रसाइल में हिस्सा लें इसका
सुभान
घर घर पहुंचाए इसको इंशाल्लाह बहुत सवाब मिलेगा और पढ़ भी लें जल्दी जल्दी इसको
दूध के जरिए जो है इसमें मुख्तलिफ अमराज से इलाज के हवाले से भी बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें मदनी फूल तहरीर फरमाएंगे
इतनी कोशिशें मेहनतें करके ये रिसाला आपके लिए तैयार किया गया है अब आप देखिए पढ़ने वाले बनते हैं नहीं इसको
लब्बैक कौन कौन यहाँ आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में तो कसीर तादाद ने हाथ उठा लिया मकतब
कंडियारो कंडियारो का क्या बनेगा
वहां भी हाथ खड़ा हो रहा है हो रहे
सिंधी मानू है कंडियारो में तो माशाल्लाह सिंधी मानू भी उर्दू तो जानते होते हैं तकरीबन माशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह और तकसीम भी करेंगे इंशाल्लाह अच्छा ये मिठिया वाले भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी और तकसीम रसाई के लिए आगे बढ़ेंगे भी इंशाल्लाह माशाल्लाह
ताजपुर हिंद वाले भी हाथ खड़ा कर रहे हैं
माशाल्लाह सल्लल्लाहु
तआला अला मुहम्मद
माशाल्लाह ताजपुर वाले भी पढ़ेंगे भी वाह भाई वाह 15वीं शरीफ की निस्बत से 15 रिसाले तो सबको बांट भी देने चाहिए 15, 1500, 15000 जितना शहद डालेंगे मीठा होगा सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद
एक जरूरी मसले की वजाहत करनी थी 30 अप्रैल का जो मदनी मुजाकरा था उसमें इद्दत के हवाले से एक मसाला पूछा गया था कि जिस इस्लामी बहन का निकाह हुआ اور رخصتی سے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی عدت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نکاح ختم ہو گیا تو اب اس کی عدت شروع ہوگی. اس پر امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا تھا کہ اب تک میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ نکاح عدت ختم ہونے پر ختم ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ بالکلیہ نکاح جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے, من وجہن یعنی بعض احکام کے اعتبار سے نکاح ختم ہو جاتا ہے, اور بعض احکام کے اعتبار سے نکاح باقی رہتا ہے. تو اس مسئلے میں یہ کہ ختم ہو جاتا ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے اگر عورت کا انتقال ہو گیا تو اب نکاح بالکلیہ ختم ہو گیا, اب مرد جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے, اب وہ نکاح جو پہلے والا تھا قائم نہیں رہا, کیونکہ نکاح کا محل جو عورت ہے وہ موجود نہیں تو نکاح بھی ختم ہو گیا. لیکن اگر مرد کا نکاح اگر مرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں فقہا نے یہ فرمایا کہ مکمل طور پر نکاح ختم نہیں ہوتا, نکاح برقرار رہتا ہے بعض احکام کے اعتبار سے, جیسے جب تک وہ عدت میں ہے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی, جب اس کی عدت ختم ہو گئی تو اب مکمل طور پر نکاح ختم ہو چکا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسٹیشنری سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول مجلس مدنی بہاروں کے ساتھ اطلاع کے مطابق یہ مجلس اور اسلامی بھائی 132 مقامات پر جمع ہے, شعبے سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں ان میں. ان کا سوال,
میرا سوال یہ ہے کہ کوئی میرے پاس کسٹمر آتا ہے, میں اس کو مطمئن کر کے کوئی چیز دیتا ہوں اور وہ لے جاتا ہے اپنی مرضی سے, اور کل وہ میرے پاس واپسی لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ واپسی کر لو, تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
اب یہ کہ جبکہ باہمی سودا ہو چکا ہے, اب کسی کو حق تو نہیں ہے کہ واپس لے لے یا واپس دے دے. البتہ اگر وہ دینے آتا ہے اور آپ لے لیتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے, اس کو اقالہ بولتے ہیں. چاہے مطلب بیچنے والے نے گاہک سے کہا سودا ہو جانے کے بعد, جب سودا پورا ہو گیا اور گاہک نے کہا کہ یار مجھے واپس دے دو اپنی رقم لے لو, یا گاہک نے خریدنے کے بعد تاجر سے کہا کہ آپ اس کو لے لیجئے اور مجھے اپنی رقم لوٹا دیجئے, تو یہ مستحب ہے کہ مان لیا جائے, اس میں ثواب ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے روز جس نے مطلب یعنی کہ واپس لے لیے اور پیسے دے دیے, تو یا دونوں طرف یعنی کہ اقالہ جس کی طرف سے ہوا, تو اس کو مطلب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں مٹائے گا, اس کے گناہ جو ہیں وہ ان اس کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, تو یہ مستحب ہے. اچھا اب یہ تو ایک کار ثواب ہے, اگر نہیں لیا تو گناہ نہیں ہے کہ نہیں بھائی سودا ہو گیا اب میں یہ واپس نہیں لوں گا, تو اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن میں دنیاوی طور پر آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو یہ تو ثواب کا کام ہے, اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب کے حقدار بنیں گے, اور دنیا میں بھی اس کا یوں فائدہ نظر آتا ہے کہ آپ لے لیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں آپ کا امیج قائم ہوگا کہ یہ تاجر بہت اچھا ہے, بےچارے نے واپس لے لیا. اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی تو اس کی دل جوئی ہوگی, ایک مسلمان کی دل جوئی کا بھی ثواب ملے گا اگر اس کی نیت کریں گے, تو آئندہ وہ پھر آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ سودا کر لے کسی چیز کا اور آپ کو دنیا میں نفع زیادہ مل جائے, چار آدمیوں میں آپ کی وہ نیک نامی بھی کرے گا, یار یہ دکاندار اپنی سمجھ میں آیا, ہاں بڑی شفقت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس نے میرے پیسے لوٹا دیے, کوئی کمی زیادی کچھ بھی مطلب میرے ساتھ اس نے ترکیب نہیں کی, فوراً خوش دلی کے ساتھ لے لیا. تو اس طرح دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کا بھی فائدہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
اگر باپا مال عیب زدہ تھا یعنی اس کے اندر عیب تھا تو کیا اس صورت میں اس کو اختیار ہوگا کہ یہ واپس کرے اور دکاندار یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے مستحب ہے میں واپس لوں یا نہ لوں؟
اگر اس نے دھوکے سے عیب دار چیز دیا ویسے ہی وہ چیز عیب دار وہ اس کو چلی گئی تھی جب تو وہ واپس کرنا تو ضروری ہو گیا نا. اب تو مستحب نہ رہا بلکہ لازم ہے کہ وہ عیب دار چیز واپس لے اور اس کی رقم لوٹا دے اور نئے سرے سے سودا کرے. تو جب بھی کسی چیز میں عیب ہو تو وہ ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے اور دھوکہ تو ویسے ہی گناہ ہے. بھول کر بھی اگر یہ غلط چیز چلی گئی تو اب واپس لینا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جس رسالے کا اعلان ہوا دودھ پیتا مدنی منا، یہ رسالہ انگلش، ہندی، سندھی میں ترجمہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ الرحمن یہ جلد آن لائن ہو جائے گا اور یہ چھپنے کے لیے بھی دے دیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل.
انشاءاللہ.
امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ ہم سے قرآن پاک رکھنے اور اٹھانے میں قرآن پاک ہاتھ سے سلپ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو اس بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ہماری شرعی رہنمائی فرمائے.
کبھی کبھار یہ ہے کہ بے خیالی میں وہ ہاتھ سے سرک گیا یا کہیں رکھنے گیا تو وہاں سے زمین پر تشریف لے آیا، تو اس طرح قرآن کریم کے ہو جانے سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوتا، گناہگار بھی نہیں ہے. ہاں اگر جان بوجھ کر کسی نے قرآن کریم کو پٹخ دیا یا معاذ اللہ پاؤں رکھ دیا تو کافر ہو جائے گا، مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا نا کہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ اس طرح پٹخ دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن کا بڑا احترام ہے اور کرنے والے کر گئے، ہم کیا کریں گے. حضور حافظ ملت حضرت علامہ حافظ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی، جنہوں نے الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور کی بہت بڑی دینی درسگاہ بنائی ہے، وہ اس کے بانی بھی ہے. اگرچہ پہلے چھوٹا مدرسہ تھا مصباح العلوم، پھر اس کو انہوں نے آ کر بہت بڑا بنایا اور بہت متقی عالم تھے اور ان کے شاگرد ہزاروں ہوں گے، شاگرد ان کے استاذ العلماء تھے. یہ ان کا قرآن کریم ایک تو بہت پکا تھا، یعنی ان کا ایک دور ایسا گزرا تھا کہ یہ 6 گھنٹے میں مصلے میں کھڑے ہو کر نماز میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. ایک ان کا دور ایسا گزرا، اتنے پکے حافظ. ان کے والد صاحب روز کا ایک قرآن ختم کرتے تھے، یہ ان کو بس خاندانی ورثہ تھا. تو یہ قرآن کریم کے ایسے عاشق تھے، عاشق قرآن تھے کہ ان کے شہزادے ان دنوں وہ قرآن کریم کی تعلیم لے رہے تھے، مدرسے میں پڑھ رہے تھے. تو ایک بار وہ چھٹی ملی تو وہ قرآن کریم ساتھ لیے مدرسے سے باہر نکلے اور حضرت کچھ علماء اور سلام مزا کے ساتھ وہاں سے گزرے ہوں گے، تو وہ شہزادہ نظر آیا، ہاتھ میں قرآن تھا، تو حضرت آگے بڑھے، سلام کیا اپنے بیٹے کو اور بیٹے کو آگے کیا کہ تم میرے پیچھے نہیں آنا، تم آگے رہو گے کہ تمہارے ہاتھ میں قرآن ہے اور قرآن ہمارا امام ہے اور امام آگے ہوتا ہے. نے قرآن کریم جس کے ہاتھ میں تھا اس بیٹے کو پیچھے نہیں جانے دیا، اب تم آگے رہو گے ہم تمہارے پیچھے رہیں گے. ایسے عاشق قرآن تھے. اللہ رب العزت ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت کرے. تو بہرحال یہ کہ قرآن کریم کا احترام احترام احترام، وہ زمین پر تشریف کیسے لائے، ہم نہ گر پڑے اس سے پہلے یار، تو اس کو سنبھالنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد رفیق اتاری بغدادی کمینا کمینا سے بنگلہ دیش سے امیر علیہ سنت کے بارگاہ میں میرا سوال حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دادا اور دادی اور نانا اور نانی کے نام مبارک کیا ہے؟
حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کے دادا جان کا نام سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ، دادی جان کا نام بی بی فاطمہ بنت سید عبداللہ، نانا جان کا نام حضرت سیدنا عبداللہ صومعی، نانی جان کا نام ام سلمہ ہے، اور یہ خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. نانی جان جو تھی وہ صدیقیہ تھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد فرحان قادری ہے. میرا تعلق علی آباد فیڈرل بی ایریا کراچی سے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عطر لگانا سنت ہے، اس کے علاوہ عطر کے کیا کیا فوائد ہیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں.
بے شک خوشبو لگانا یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر ہم اتباع سنت میں لگائیں گے تو ثواب کے حقدار بنیں گے. اس کے یوں طبی فوائد بھی ہیں، اور موسم کے لحاظ سے بھی عطر لگائے جا سکتے ہیں. جیسے گرمیوں میں ٹھنڈی تاثیر والے لگانے یہ مفید ہوتے ہیں، جیسے گلاب کا عطر ہے، اس کی ٹھنڈی تاثیر ہے، تو گرمیوں میں یہ لگائے جائیں گلاب. ہاں گلاب، اور بھی کچھ عطور ہیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، تو بھی وہ اندازہ ہے مجھے، لیکن میں وہ بولتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے کہیں رونگ نمبر نہ لگ جائے. مزید ہے کہ اس میں حضرت امام شاعبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اچھی خوشبو عقل میں اضافے کا باعث بنتی ہے، عقل بڑھتی ہے یعنی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، نرگس ایک پھول کا نام ہے، نرگس سونگو اگرچہ سال میں ایک مرتبہ ہی صحیح، کیونکہ دل کی ایک حالت ایسی ہے جو نرگس کو سونگنے سے ہی جاتی ہے. اور عود کے بھی فوائد ہیں، عود کی خوشبو ہفتوں کپڑوں میں رہتی ہے، اور جب تک رہتی ہے کپڑوں میں جوئے نہیں پڑتی. اور مشک، مشک سے دل، عنبر سے دماغ، کافور سے پھیپھڑے، اور عود سے معدے کو تقویت یعنی طاقت اور قوت ملتی ہے. مشک و عنبر کی مخلوط خوشبو یعنی ملی ہوئی مشک و عنبر نزلے کے لیے مفید ہے. سندل سے سوجن ختم ہوتی ہے. حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مشک سونگنے سے دل زندہ ہوتا ہے یعنی تقویت پاتا ہے، دل کو طاقت ملتی ہے. اچھا اب یہ خوشبوئیں کون سی اگر خالص ہو، خالص خوشبو ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا. آج کل خالص خوشبو کا حصول یہ بڑا دشوار ہے، آج کل ہر طرف کیمیکل کی دھوم دھام ہے، خالص خوشبو تو ملے گی بھی بہت مہنگی، اور جو خالص کہہ کر دے گا اب اس کا اعتبار کرنا بھی بڑا دشوار اس دور میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد حسن عطاری ضلع لیا سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ غوث اعظم کے کتنے بیٹے تھے؟
میرے مرشد غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر کی کل اولاد 49 تھی، 49، جن میں 27 یعنی 27 لڑکے اور 22 یعنی 22 شہزادیاں تھیں. 27 شہزادے اور 22 شہزادیاں تھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد صادق رضا تاری. آج یہ ہے کہ وہ کون کون حضرات ہیں جن کے کفن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قمیص مبارک اور تہبند عنایت فرمائے؟ برگاہ علی ہماری ہے کہ ان سوالات کے جواب عطا فرمائے.
کئی خوش نصیب صحابہ کرام علیہ مردوان ایسے ہیں کہ جن کے کفن کے لیے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مقدس قمیض یا مبارک تہبند عنایت فرمایا، جن میں مولا مشکل کشا کی امی جان سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں کہ ان کو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا کہ انہیں پہنا کر اوپر کفن لپیٹ دو. حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی صاحبہ تھی، انہیں ان کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تہبند دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اسے اس کے کفن کے نیچے رکھ دو. حضرت سیدنا عبداللہ بن سعد بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں شہید ہوئے تو ان کے کفن کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قمیص عطا فرمائی. سیدنا عبداللہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال شریف ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی مبارک قمیص کا کفن پہنا کر دفن کیا اور ارشاد فرمایا یہ خوش بخت ہے، اس سے سعادت حاصل ہو گئی. سیدنا عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جب وصال ہوا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی قمیض مبارک میں دفن کیا. بخاری شریف میں حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت نے بارگاہ رسالت میں ایک چادر پیش کی، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مصیبِ تن فرمائی تو ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنی حسین چادر ہے، مجھے عنایت فرما دیجئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عنایت فرما دی. حاضرین میں سے بعض نے اسے اچھا نہ سمجھا اور چادر مانگنے والے سے کہا جب تمہیں معلوم ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تو تم نے یہ چادر مانگی کیوں؟ اس صاحب نے جواب دیا، میں خدا، میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مانگی ہے کہ یہ مبارک چادر میرا کفن ہو۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مبارک چادر بعد میں ان کا کفن بنی، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان سب کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تبرکات یعنی بزرگوں سے جن چیزوں کو نسبت ہو جاتی ہے، انبیاء کرام سے نسبت ہو جائے، اولیاء کرام سے نسبت ہو جائے، ان میں برکت ہوتی ہے، تو ان کو برکت کے لیے اس طرح قبر میں لے جانا ساتھ، یہ معاذ اللہ اسراف نہیں ہے بلکہ یہ تو عین سعادت ہے، اور اس سے جو قبر میں گیا اس کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال۔
السلام علیکم بابا جان۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایک سوال کرنا تھا کہ کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو اس کو مبارکباد کیسی دی جائے؟
تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، بچے کی پیدائش پر یوں مبارکباد دیا کرو، جعلہ اللہ مبارکاً علیک وعلی امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی اللہ عز و جل اس سے تمہارے لیے اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مبارک یعنی بھائی سے برکت بنائے۔ بیٹی ہو تو اس دعا میں جو جعلہ کہا گیا، جعلہ اللہ شروع میں جو جعلہ ہے تو اس کے بجائے کہیں گے جعلہا، یعنی بیٹی کی مبارکباد میں جعلہ اللہ، اور بیٹے کی مبارکباد میں جعلہ اللہ۔ اچھا اب یہ عرض کرتے چلے کہ سیم یہی الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں بلکہ محض ایک ولی اللہ اور تابعی بزرگ سے منقول اچھا طریقہ بیان کیا گیا، ورنہ اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس کو مبارکباد دی جائے وہ یہ کلمات کہے، آمین وجزاک اللہ خیرا۔ تو یہ اگر دعا یاد ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ بزرگوں کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا ان میں برکت ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، اس طرح عموماً بتایا جاتا ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، میرا سوال یہ ہے کہ اس سے کیا مراد لی جائے گی؟ حالانکہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اس گھر میں اولاد بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے، تو رحمت کے فرشتے نہ آنے سے کیا مراد لی جائے گی؟
بات تو یہی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصویر، کتا یا جنبی ہو۔ اس کی وضاحت کے لیے حدیث شریف اس کی شرح پیش کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں تصویر، کتا یا جنبی ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان مرآت المناجیح جن اول صفحہ 311 پر اس کے تحت فرماتے ہیں، یہاں فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، تصویر سے مراد جاندار کی تصویر ہے جو بلا ضرورت حرمت و عزت سے رکھی جائے، اور کتے سے مراد بلا ضرورت میں شوقیہ طور پر پالا ہوا کتا ہے. جمی سے مراد وہ شخص ہے جو بلا ضرورت شرعیہ بے غسل رہا کرے. کبھی روپیے پیسے میں فوٹو ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں, تو اس یہ مراد نہیں ہے اس سے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے کیونکہ یہاں اس کی ضرورت ہے. نہ یہ کہ کھیتی یا گھر بار کی حفاظت یا شکار کے لیے کتا پالا, کہ یہ بھی جائز ہے, یہ بھی رحمت کے فرشتوں کے لیے مانع یعنی رکاوٹ نہیں. نہ یہ کہ رات کا جمی نہ جس پر غسل فرض ہوا وضو کر کے رات گزار سکتا ہے, نہ یہ کہ اگر ان گھروں میں فرشتے نہیں آتے تو ان لوگوں کی حفاظت یا نامہ اعمال کی تحریر کون کرتا یا ان کی جان کون نکالے گا. تو بہرحال یہ کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. باقی رہا یہ کہ ملک الموت کی تشریف آوری ہونا یا دیگر ملائکہ کا ورود یعنی داخلہ ہونا, یہ رکاوٹیں نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامن کاتبین بھی ساتھ ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ بھی رہیں گے گھر میں, یعنی کہ جہاں بندہ ہوگا تو کرامن کاتبین بھی اس کے پاس ہوتے ہیں. تو حدیث پاک میں رحمت کے فرشتوں کا تذکرہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ابھی اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ پچھلے سال میں روزے رکھنے گرمی میں روزے رکھنے میں بہت پریشانی ہوئی تھی, اس سال بھی گرمی میں روزے آ رہے ہیں, تو ہم گرمیوں کے روزے یا ہم سردیوں میں رکھ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرمائے گا.
گرمیوں کے روزے سردیوں میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے, اس کی بہت جا کر صورت بنتی ہے اجازت کی. وہ یہ کہ جیسے شیخ فانی ہو, ایسا بوڑھا شخص, ایسا بوڑھا شخص کے جس کے لیے گرمیوں کے روزے گرمیوں میں روزے رکھنا ممکن نہیں ہے, تو اب یہ سردیوں میں رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ سردیوں میں قضا کر لے, باقی ہر ایک کے لیے اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد ندیم عامر, میرا آپ سے ایک سوال ہے, شب برات کی کوئی خاص عبادت ہے تو بیان فرما دیں, اور ہمیں شب برات کیسے گزارنی چاہیے؟ جزاک اللہ.
شب برات یہ سراپا رحمت اور برکت ہے, الحمدللہ اس کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے یہ عبادت میں گزرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو یہ ترغیب ہوتی ہے کہ 14 شعبان کو روزہ رکھ لیا جائے تاکہ نامہ اعمال کا جو آخری دن ہے وہ روزے میں گزرے, 15 شعبان کا بھی روزہ رکھ لیا جائے, پہلا دن بھی روزے میں گزرے, اور 14 شعبان کو عصر کی نماز مسجد میں ادا کر کے باہر نہ نکلے, احتکاف کی نیت سے مسجد میں پڑا رہے تاکہ وہ عبادت کے دوران اس کی شب برات جب سورج ڈوبے گا 14 شعبان کا شب برات کا آغاز ہو جائے گا, وہ احتکاف کی نیت سے وہ جب مسجد میں ہوگا تو اس کو یہ بھی ایک عبادت کے دوران اس کی شب برات شروع ہوگی, ذہن سے پوری رات وہ اسی طرح عبادت میں لگا رہے مسجد میں رہے. فیضان مدینہ میں الحمدللہ ترکیب ہوتی ہے 14 شعبان المعظم کو عصر کی نماز کے بعد کثیر عاشقان رسول جمع ہو جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مدنی پھول بھی ہوتے ہیں اور مناجات بھی ہوتی ہے اور ترکیب بن جاتی ہے. تو اس طرح پوری رات جو ہے نا وہ یعنی کہ عشاء کی مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں, یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے, اس کا طریقہ آقا کا مہینہ میں لکھا ہوا ہے، اور پھر عشاء کی اذان، اس سے نہیں، پھر مغرب کی نماز کے بعد لنگر رضویہ فیضان مدینہ میں، تاکہ وہ کھانا کھا کے عشاء کی نماز پڑھ سکیں سائیں بھائی، کیونکہ ایک تعداد ہمارے یہاں روزہ رکھتی ہے. پھر عشاء کی نماز کے بعد بیان، مدنی مذاکرہ، اجتماع ذکر و نعت، پھر سحری کی ترکیب ہوتی ہے، عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں. اور یوں مطلب الحمدللہ عبادت میں گزرتی ہے. مخصوص اس کے شب براءت کے 100 نوافل ہیں. تفسیر الساوی میں بیان ہے کہ جس نے اس رات یعنی شب براءت میں 100 رکعت نماز پڑھی، اللہ عز و جل اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 فرشتے اسے جنت کا مزدہ یعنی خوشخبری سناتے ہیں، 30 عذاب دوزخ سے مامون رکھتے ہیں یعنی اس کو امن بخشتے ہیں عذاب دوزخ سے، 30 آفات دنیا یعنی دنیا کی مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور 10 فرشتے شیطان کے مکر و فریب اس سے دور کرتے ہیں، شیطان کے دھوکے سے اس کو بچاتے ہیں. یہ 100 نفل شب براءت میں پڑھنے کی فضیلت ہے. حافظ ملت حافظ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی، یہ اس کے بھی عامل تھے، یہ شب براءت میں 100 نفلیں پڑھتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد موقع ملا تو مغرب کے بعد ہی پڑھ لیتے تھے، اور ساری رات میں پڑھ، صبح صادق تک جب بھی پڑھ لے، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جب بھی پڑھ لے تو یہ پڑھتے تھے. اور یہاں تک کہ جب آپ کا آخری سال آیا زندگی کا، کمزوری بڑھ گئی تھی، بیمار تھے، لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ 100 رکعتیں نہیں چھوڑی، انہوں نے پڑھی ضرور، ایسے پکے تھے. یہاں تک کہ ایک بار وہ چاند کا شبہ ہوا، چاند کی کبھی کبھی اب رمضان شریف کی تشریف آ رہی ہے تو یہ شور تو ہوتا ہے، رمضان شریف کے چاند میں نہیں ہوتا اتنا شور جتنا عید کے چاند میں ہوتا ہے، وہ کہیں نظر آ جاتا ہے تو عید ہو جاتی ہے، کہیں نظر نہیں آتا تو روزہ رکھا جاتا ہے، نظر آتا ہے یہ بہرحال یہ کہ جو بھی یہ شور ہوتا ہے. تو شعبان المعظم میں اختلاف ہوا چاند میں، تو اب 15ویں رات بھی اختلاف ہوا کہ آج ہے یا کل ہے، تو اللہ کے اس نیک بندے نے حافظ ملت لے 2 راتیں مسلسل 100 نفلیں پڑھی کہ شاید آج شب برات ہے تو آج اس کی فضیلت مل جائے، کل ہے تو کل بھی فضیلت ہاتھ سے نہ جائے. یہ ایسے تھے. الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ شاگرد کس کے تھے پتا ہے؟ صدر شریعت بدر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القبی صاحب بہار شریعت کے یہ شاگرد رشید تھے، بہت نیک آدمی تھے، پرہیزگار آدمی تھے. ان کا ذکر خیر تو زمانے سے میں سنتا تھا. وہ حضرت مولانا قاری محمد مصلح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جو مصلح الدین گارڈن جوڑیا بازار میں مسجد میمن مسجد وہاں ہوتے تھے، اس سے پہلے خود مسجد ہوتے تھے، میں بہت پرانا حضرت کو جانتا تھا، بارہا حضرت کی صحبت میں بیٹھا ہوں. تو یہ ان کے شاگرد تھے حافظ ملت کے مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی بڑے پکے حافظ تھے، بہت پکے حافظ ماشاء اللہ، اچھے قاری تھے. تو یہ وقتاً فوقتاً وہ حافظ ملت، ہمارا حافظ ملت یوں، ہمارے حافظ ملت نے یوں فرمایا، وہ ان کے گن گاتے رہتے تھے. تو ان کی زبانی مجھے سیدنا حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ سن سن کر عقیدت ہو گئی تھی. اب تو خیر وہ ان کی شان میں اب تو کتاب بھی چھپی ہے, یہ غالباً ان کی شان میں کتاب ہے تذکرہ حافظ ملت, شاید نام اگر نہیں بھولا تو. ان کی سیرت کے واقعات اور ان کی علمی صلاحیتیں اور ان کی خدمات دینی کا ان میں تفصیلی تذکرہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, اسلام میں کتاب کی کیا اہمیت ہے, اس کی وضاحت فرما دیجیے.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قلم کی کیا اہمیت ہے.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, اسلامی کتاب کا ادب کس طرح کرنا چاہیے.
کتاب کی اہمیت تو اہمیت ہی اہمیت ہے, قرآن کریم کا ایک نام کتاب بھی ہے جس کی تعظیم فرض ہے اور توہین کفر. احادیث مبارکہ بھی جمع ہیں, ان کے مجموعے کو بھی ہم کتاب ہی کہیں گے, کتاب بول کے ان کا بھی احترام ہے. اور ہمارا مطلب یہ ہے کہ سمجھو کہ اسلام کے ہزاروں لاکھوں احکام یہ سب کتابوں میں درج ہیں. پھر تفسیر کی کتابیں, شروحات احادیث مبارکہ کی, یہ بھی کتاب ہے. پھر یہ کہ فقہ کی کتب, تو کتابوں کے بغیر تو خیر گزارا ہی نہیں ہے. اور کتاب اہم بھی ہے اور اس کا احترام بھی کرنا چاہیے, جو بھی دینی کتابیں ہیں اس کا خاص کر احترام کیا جائے. اور قلم, قلم کا بھی اپنا احترام ہے. لوح و قلم تو سب نے سنا ہوتا ہے عام طور پر, تو اللہ تعالی نے قلم پیدا فرمایا اور لوح یعنی تختی, تختی پر وہ لکھنے کا حکم دیا. تو جو یعنی دنیا بنی اور جب تک جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخی دوزخ میں جائیں گے, اس وقت تک کے احوال جو ہیں وہ لوح پر لکھے ہوئے. جہاں میری بھول ہو اصلاح کیجیے گا مفتی صاحبان. تو یہ قلم جو ہے یہ چونکہ لکھنے کا آلہ ہے, دینی کتابیں بھی اس سے لکھی جاتی ہیں, اللہ اور رسول کے نام لکھے جاتے ہیں, اس سے آیتیں لکھی جاتی ہیں, اس سے علم لکھا جاتا ہے, تو اس قلم کا بھی ادب ہے. اس کو اٹھا کر یوں ادھر ادھر پھینکنا نہیں ٹھیک, بلکہ اس کو اگر یہ استعمال ہو چکا اب یہ کارآمد نہ رہا تب بھی اس کو ٹھنڈا کیا جائے یا ادب کی جگہ پر رکھا جائے, توڑ پھوڑ کے اس کو کچرا کنڈی میں نہ ڈالا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عامر نقشبندی ضیاکوٹ سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, سنتے غیر موقدہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے.
عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ یہ سنت غیر موقدہ ہے, چار چار سنتیں عصر اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو پڑھی جاتی ہیں, ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تو یعنی چاروں رکعتیں یہ بھری ہوئی پڑھی جائیں گی, جن میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانا, یہ پر کہتے ہیں اس کو بھری ہوئی. تو اب اس میں جب پہلا قاعدہ کریں گے, اور نمازوں میں جو اس کا فرق ہے وہ یہ کہ سنت موقعہ میں پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد درود نہیں پڑھیں گے, مگر سنت غیر موقعہ میں التحیات پہلے قاعدے میں التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اب تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے تو فنا, اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے. یہ دو فرق اس میں ہیں, سنت غیر موقعہ اور موقعہ میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ نگران شورا صوفی نگر شاید
لوڈیم.
لوڈیم اچھا ہاں لوڈیم ساؤتھ افریقہ. ماشاء اللہ کافی عاشقان رسول جمع ہو گئے. یہ ہر ہفتے کو نہ جمع ہو جائے کریں اس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بشارت علی اتاری بات کر رہا ہوں قطر سے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ کسی بندے کا کیسا کوئی معاملہ ہو تو وہ کہتا ہے کہ اس کو میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے یا اس کو فلاں جانتا ہے یا خدا جانتا ہے, تو یہ یا کہنا کہ مجھے پتہ ہے یا خدا کو پتہ ہے یہ شرن کیسا ہے؟
حرج تو نہیں ہے اس میں, مفتی صاحبان فرمائیں گے.
ٹھیک, یہ اصل میں یا بمانا اور ہے یہاں پر, جیسے ایک دوسرے کی جگہ اس طرح استعمال ہے میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے, یعنی میں جانتا ہوں اور میرا رب عز و جل میرے اس معاملے کو جانتا ہے, تو وہ کس یہ بیان کرنا مقصود ہے. یہ نہیں کہ یا تو میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے, اس سے اللہ نعوذ باللہ اس کی مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم کی نفی کر رہا ہوں, بلکہ اور کے معنی میں ہے کہ یہ معاملہ میرے علاوہ صرف میرا رب عز و جل جانتا ہے, کس کوئی اور میرے اس معاملے پر واقف نہیں.
یعنی اس کو یعنی کہ یہ بہت صیغہ راز میں یہ بات یا مراد یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی مطلب چھپی ہوئی بات ہے, یہ خفیہ بات ہے, کوئی نہیں جانتا, میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ یہاں اللہ کے علم کی نفی کرے گا کہ یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک جانتا ہے, یا تو اللہ جانتا ہے تو میں نہیں جانتا, یا میں جانتا ہوں تو اللہ نہیں جانتا, نعوذ باللہ. تب تو ظاہر ہے یہ تو کھلا کفر ہے اور یہ مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا یہ دیگر شہروں اور ملکوں سے بھی اسلامی بھائیوں کو اگر آنا ہوگا ابھی سے ہی کیوں نہ رمضان شریف کی آمد کی تیاری کر لی جائے.
مرحبا ماشاءاللہ, جلدی جلدی تیاری کیجئے تو نیت کا بھی ثواب ملے گا. جن کی نیت پکی ہوگی کہ میں رمضان میں اعتکاف کروں گا پورے ماہ کا, اور اگر نہیں کر پایا تب بھی انشاءاللہ نیت کا ثواب ملے گا.
میرے اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی دعا عطا ہو جائے کہ اعتکاف کا شوق رکھنے والے یا دیگر اسلام بھائی کو ترغیب دلانے میں آسانی ہو, تو اگر آپ کو ایسی دعا عطا فرما دے جو عاشقان رسول ایک ماہ اعتکاف دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کریں, یا اگر کوئی سی عذر کی وجہ سے ایک ماہ کا نہ کر سکے تو آپ کی طرف سے اگر آخری عشرے کی بھی طرف سے کوئی دعا عنایت ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ.
یا اللہ جو کوئی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرے یا کم از کم آخری 10 دن کا سنت اعتکاف کرے اسے قیامت کے روز ماہ رمضان کی شفاعت نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد. نگران شورا کا صوتی پیغام.
بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس وقت الحمدللہ ہم یہاں پر لوڈیم میں ساؤتھ افریقہ میں حاضر ہیں. فیضان مدینہ کے ساتھ ہی ایک ہال بنا ہے, اس میں الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب ہے. اسٹیشنری کے بارے میں پاپا کچھ سوالات ہوئے تھے, کاغذ قلم, تو یہ عموماً دکاندار ہوں یا اسٹور میں ہوں یا گھر میں ہوں تو کاغذ قلم یا ربر, یہ بچے اپنی جو اسکول کی جو اسٹیشنری استعمال کرتے ہیں, بڑے اپنے آفس میں استعمال کرتے ہیں, تو یہ جو اس طرح کی جو کاغذ قلم وغیرہ جو استعمال کیے جاتے ہیں, پینسل شارپنر, تو اس میں ہمیں کیوں کیسا کیا ذہن رکھنا چاہیے, کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, کیا اس میں بھی کوئی تزیعی مال مال ضائع کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں, تو براہ کرم اگر اس پہ کچھ رہنمائی فرمائیں, آپ کے کچھ تجربات یا عمل ہو وہ بھی ارشاد فرمائیے.
واقعی ہر چیز میں احتیاط کا پہلو تو ہوتا ہی ہوتا ہے, احتیاط تو کرنی چاہیے, لیکن اب یہ دور ایسا نازک ہے کہ مت پوچھو بات. پینسلیں ادھوری پھینک دیتے ہیں. پین تھوڑا وہ کام کرنا چھوڑا, اب کم کام کر رہا اس کو پھینکا, ربڑ ادھورا رہ گیا اس کو پھینک دیا. اور کاغذ کا تو اتنا ضیا ہوتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. کاغذ پر بس ایک دو الفاظ لکھ کے, ایک آدھ جملہ لکھا اور پھاڑ کے موڑ کے پھینک دیا اس کو. ادھوری کاپیاں وہ پھینک دی. یہ یاد رکھیے کہ قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب ہے, اور جو چیز ہے کام کی اس کا استعمال ہے, اس کے باوجود اس کو ضائع کر دینا, یہ یاد رکھیے کہ مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہے, وہ جاننا میں لینے والا کام ہے. تو اس میں واقعی ضائع تو بہت کی جاتی ہیں. اسی طرح کتابیں جو ہیں وہ کام کی نہ رہیں, تو اب یہ کہ کسی اور کو دے دینے کے بجائے اس کو بھی بعضوں کا ضائع کر دیتے ہیں. اچھا, ایک مشکل ہمارے یہاں پاکستان میں خاص کر یہ دیکھیے کہ اس طرح کی کتابیں ردی میں بیچ دی جاتی ہیں, یعنی ردی میں بھی بیچ دی جاتی ہیں. اب اس میں اسلامیات کی کتاب بھی چل رہی ہوتی ہے. پہلے تو وہ پان کا پوڑا بناتے تھے کاغذ میں, اب پتہ نہیں بناتے کہ نہیں بناتے. تو وہ کاغذ جو پان کا ہوتا تھا نا, اس میں وہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ کیا کیا لکھا ہوتا تھا, معاذ اللہ, مقدس تحریروں کا بدو کاغذ کی پڑیا. اب بھی بنتا ہو تو تعجب نہیں ہے, اور چیزوں میں استعمال ہوتا ہو. تو یہ اس طرح کی کتابیں اگر کارآمد ہیں تو کسی کو تحفے میں پیش کر دی جائیں, اور اگر بالکل ہی ضعیف ہو گئی, پھٹ پھٹ آ گئی, تو اب اس کو کچرا کنڈی میں نہیں ڈالتے, اس کو ٹھنڈا کرتے سمندر وغیرہ میں, گہرے سمندر میں, یا اس کو دفن کرتے لحد بنا کر. جیسے کہ لحد کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے گڑا کھودا, پھر اس کے قبلے کی طرف بھی کھودا جاتا ہے اس کو, دیوار کو, وہ دیوار میں جگہ بنائی جاتی ہے, اس میں لاش رکھی جاتی ہے. تو خیر وہ اب تو لاش تو نہیں رکھنی, تو اس میں کاغذات سما جائیں آپ کے پاس, اتنا گہرا گڑا ہو, پھر بھلے اوپر سے مٹی جو گڑا اس میں ڈال دیں, لیکن وہ چیزیں جو ہے نا جو آپ نے مقدس اوراق ڈالے وہ محفوظ ہیں. لیکن یہ بنانی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے. بعض کوٹھیوں میں کچے, جہاں یعنی مکانات ہوتے ہیں نا کچے, یا بعض وقت کوٹھیاں ہوتی ہیں ان میں بہت جگہ ہوتی ہے, کوئی ایک آدھ گڑا جو ہے نا یہ گھر میں کھود کے رکھ لیا جائے ایک کونے میں جہاں پاؤں نہ پڑتے ہوں. گڑا کھود کر گہرا ہو, جن کو کاغذات زیادہ نکلتے ہوں جن کے, تو وہ اخبارات ہو یہ, تو گڑا ہو گہرا, اندر اس کو سیمنٹ نہ لگائے, کچا چھوڑ دے. اور وہ لوہے کا ڈھکن, پانی کے ٹینک پر ڈھکن ہوتا ہے لوہے کا, ایسا لوہے کا مضبوط ڈھکن اور اس کی فریم ہو کہ اندر چوٹی بھی نہ جا سکے, ایسا مضبوط ہو, ورنہ تو چوہے گھس جائیں گے, گندگیاں کریں گے. اس میں آپ کاغذ ڈالتے رہیں اور ڈھکن ڈھک دیں اس پر لوہے کا, پھر ضرورت پڑے ڈھکن کھول کے پھر وہ اخبار وغیرہ اندر ڈال دیں, تو اندر وہ زمین اس کو کھاتی رہے گی, ادب کا ادب باقی رہے گا کہ پاؤں مانی پڑیں گے. یہ ایک تجویز تھی کہ جن کے دیہاتوں میں مکان ہوتے ہیں, یا شہر میں بھی جن کے ولاز ہوتے ہیں, کوٹھیاں ہوتی ہیں, یہ جگہ ہوتی ہیں بازوں کے پاس, تو وہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں, ورنہ نہر میں آپ ڈال دیں گے نا تو وہ تیرتا ہوا واپس کنارے پہ آ جائے گا, ندی میں ڈال دیں گے کنارے پہ آ جائے گا. سب کو ڈالنے کے آداب نہیں پتا ہوتا. ڈالنا اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کسی تھیلی میں اس کو یا چھیلے میں ڈالا, اور اس میں پتھر اور کچھ دو چار چیرے لگا دیے, پھر اس کو گہرے پانی میں, گہرے سمندر میں, بھلے کشتی والا ہے وہ اگر تعاون کرتا تو اس کو دے دیا, وہ لے جائے اور وہ کشتی میں راستے میں وہ بیچ سمندر میں ڈال دے, مگر اس میں چیرے ہونے چاہیے اور پتھر بھی ہو, تو وہ تے میں بیٹھ جائے گا اور اس طرح ٹھنڈا ہو جائے گا. ورنہ تو وہ آپ نے ویسے بغیر چیروں کے ڈال دیا نا, تو میلوں میل تک یہ تیرتا ہوا وہ ہو سکتا ہے کنارے پر پہنچ جائے. اور پھر یہ کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں نکال لیتے ہیں, پھر وہ کتابیں اور قرآن مجید کے اوراق وغیرہ ڈھیر کر دیتے ہیں کناروں پر, وہ تھیلا یا بوری اس کو بیچ دیں گے. یہ موالی ٹائپ کے ہوتے ہیں لوگ, تو ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہے, اور ٹھیک ٹھاک پھر بید بھی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا اس میں ایک بات یہ ذہن میں آ گئی کہ جو قلم یا ربر یا کتاب نابالغ کی ملک ہو, اس کا مالک جیسے باپ نے اس کی نیت سے خریدی کہ بیٹے کو دینی ہے, اور عام طور پہ ہوتا یہی ہوگا, تو اگر باپ نے بیٹے کو دینے کی نیت سے خریدی, بیٹی کو دینے کی نیت سے وہ چیز خریدی, تو وہ خریدتے ہی باپ یا سرپرست نے جیسے ہی خریدی وہ اس نابالغ کی ملک ہو گئی, نابالغ اس کا مالک ہو گیا. اب وہ اپنی بچی ہوئی کتاب کسی کو تحفے میں نہیں دے سکتا, نہ قلم نہ ربر نہ اور یہ شارپنر اور جو بھی چیزیں, اپنی چیزیں نابالغ, نہ کھانے کی چیز کسی نابالغ کو بھی نہیں دے سکتا, بالغ کو بھی نہیں دے سکتا, خوشی سے بھی نہیں دے سکتا. اب اس کا حل یہ کہ والد یا جو بھی سرپرست ہے, اگر والد نہیں ہے تو سرپرست, اس کو مارکیٹ ویلیو پر بیچے یا خود خرید لے مارکیٹ ویلیو پر, زیادہ دینے کی اجازت ہے. جیسے مارکیٹ ویلیو اس کی 10 روپے بنتی ہے, یہ دے دے 100 روپے, گھی گرے گا کھچڑی میں گرے گا, جائے گا اپنے بچے کو ہی, ہے نا, تو زیادہ دینے کی اجازت ہے, کم نہیں. تو اس کو یہ خرید کر یہ رقم جو ہے یہ بچے کے لیے یا تو جمع کر دے یا اس بچے کو بچے کے اوپر خرچ کرے, اور وہ کتابیں یا جو چیزیں بچے کی ہیں, کھلونے جو بھی چیزیں, وہ لے لے اسے یہ خرید کر. اب اس کا باپ جو جو چاہے کر, جس کو چاہے تحفے میں دے دے, یہ صورت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کتابیں کھلونے بابا سوٹ بیبی سوٹ یہ جو بھی ہوتے ہیں نا, یہ بچوں کی ملک نہ کیا کریں. جو مسائل کو سمجھتے ہیں نا وہ ایسا کرتے بھی ہیں, بعض لوگ کرتے ہیں ایسا, بچوں کی ملک نہ بنائے تاکہ وہ ایک بچے کو اب نہ کافی ہو گیا, وہ بڑا ہو گیا, اب یہ بچے کے کپڑے بچ گئے تو عام طور پہ دوسرے بچے کو اٹھا کے دے دیتے ہیں, کسی غریب کے بچوں کو دے دیتے ہیں, رشتے داروں میں دے دیتے ہیں. تو یہ نہیں, بلکہ یہ بچے کی ملک ہے جبکہ اس کی قیمت بن رہی ہے, تو اب اس کو خریدنا ہوگا. باپ اس کو خرید لے, اب خرید کر بھلے مارکیٹ ویلیو پر خرید لیا, آپ جس کو چاہے دے دے, تو یا تو اس کی ملک ہی نہ کریں تاکہ یہ بچہ بڑا ہو گیا اب دوسرے چھوٹے بچے ان کو پہنا سکے یا کسی اور کو دے سکے. یہ آسانی اسی میں کہ کوئی بھی چیز باپ اپنے بچوں کی ملک نہ کرے کہ یہ بچوں کی ہے, یہ نیت نہ کرے, بلکہ بچے کو یوں دے کہ میں بچے کو استعمال کے لیے دے رہا ہوں, نیت یہ کرے کہ جس طرح بھی یہ مباح ہے اس کے لیے اس کو استعمال کرے, توڑے پھوڑے تو سب اختیار, اور میں چاہوں جب اس کو لے لوں, اس طرح کی نیت کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نگران شورا کا تحریری سوال, بڑی رات کو بم پھاڑے جاتے ہیں اور اس میں بھی ایسے کاغذ ملے ہیں کہ اس میں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا گیا ہے, اس حوالے سے بھی کچھ مدری پھول.
یہ آپ پٹاخے جو پھوڑے جاتے ہیں اس کو بم بولتے ہیں,
پٹاخے
ہم تو پھٹاکڑا بولتے تھے, اب بھی بولتے ہوں گے پھٹاکڑا بولنے والے, تو بم یہ جو زمین پہ مارتے ہیں شاید اس کو بولتے ہوں گے. تو اس میں بھی واقعی یہ کاغذ اس طرح کے مجھے بھی یاد پڑتا کہ اس میں بھی اس طرح کے کاغذ ہوتے ہیں, اس میں بارود لپیٹتے ہیں, کنکریاں ڈالتے ہیں, کچھ اس کا طریقہ جو ہوتا ہے یہ کرتے ہیں. تو معاذ اللہ یہ تو اور بھی آفت ہوئی. اول تو یہ بم بنا کر اس طرح یہ پھوڑنا شب برات میں جو مروجہ آتش بازی ہے, یہ شادیوں میں بھی اس طرح کرتے ہیں آتش بازیاں. تو یہ آتش بازیاں جن کا میں نے تذکرہ کیا یہ جائز نہیں ہے, یہ گناہ ہے. پھر اس میں اس طرح کے کاغذ کا استعمال اگر جان بوجھ کر کیا تب تو یہ دوسرا گناہ لاگو ہوا. اس سے یہ منع ہی نہیں, بیچے نہیں اس کو, دھندا چھوڑ دیں, توبہ کر لیں, قانونی بھی جرم ہے, پاکستان میں تو جرم ہے, باقی ابھیان تو دنیا میں لوگ نہ جانے کہاں کہاں سن رہے ہیں. ہر جگہ شب برات میں پٹاخے اس طرح چھوڑتے ہوں یا آتش بازی کرتے ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ شاید پاکستان ہندوستان میں ایسا ہوتا ہوگا اور کہیں کا مجھے پتا نہیں ہے. ہندوستان میں تو ہوتا ہوگا اس لیے کہ وہ اپنے اسلامی زندگی مفتی احمد یار خان صاحب نے یہ غالباً پاکستان بننے سے پہلے لکھی ہے شاید, تو وہ اس میں مسائل لکھے تو یہ ہند میں ہوتا ہوگا, جب لکھی ہوگی ہوتا ہے ہند میں, آپ کو پتا ہوگا پٹاخے پھوڑتے شب برات میں, آپ نے نہیں دیکھا. اچھا ایک انڈین اسلامی بھائی ہمارے پاس, لیکن انہوں نے نہیں دیکھا, یہ برسوں سے یہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد نواز عطاری باول مدینہ کراچی سے. باپا سوال یہ ہے, دکاندار حضرات برکاتی ٹوپی بیچتے ہیں, اس کو برکاتی ٹوپی کیوں کہتے ہیں؟
آپ نے میرے فینی ہے, وہ علادت کے نام پر بزرگوں کے نام پر چیزیں بکتی ہیں. سر ہمارے یہاں عقیدت بیچتے ہیں یہ تجارت کرنے والے اللہ کے بندوں, یہی مقدس نام رہ گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ اعلی حضرت برکاتی تھے اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح و رضویہ شریف میں امام شریف کے بہت سارے فضائل لکھے. تو اعلی حضرت جو برکاتی ہیں یہ امام والے, اور ان بیچنے والوں نے عمانی ٹوپی کو برکاتی بنا دیا. یہ مسکت سے تو آتی ہے, پوچھ لو بیچنے والوں کو, قسم دے لو, خدا کی قسم کھاؤ یہ برکاتی ہے یا عمانی ہے. تو خالی انہیں دھندا کرنا بھی جھوٹ بھی بولنا, یہ برکاتی نام کو بھی کیش کرنا جو میرے اعلی حضرت کا سلسلہ ہے. میں برکاتی ہوں, جتنے اتاری ہیں سب برکاتی ہیں, ہمارا سلسلہ ہی ہے سرکار اعلی حضرت کا. ہمارے ہاں تو امامے کی پذیرائی ہے. اب یہ عجیب و غریب ٹوپی پہن کر تم نے اس کو برکاتی کا نام دے دیا. ٹوپی پہننا گناہ نہیں ہے, یہ جو ٹوپی پہنی جاتی ہے یہ گناہ نہیں ہے, بیچنا بھی جائز ہے. بس سچ بولو نا یار کہ ہم بھائی مسکت سے منگاتے ہیں یا مسکت سے آتی ہیں یا عمان سے آتی ہیں, اور یہ عمانی ٹوپی ہے, اس کو برکاتی بولنا چھوڑو. جو بولتا ہے اس کو سمجھاؤ جا کے, یار ایسا نہیں کرو, یار ایسا نہیں کرو, اللہ روزی دینے والا کہا کوئی, یار جھوٹ بولتے ہو
مدین.
تو اب یہ ٹوپیاں چل پڑی ہیں, تو برکاتی یہ نام پر جس کو دیکھو یہ مطلب, پہلے ہم اس کو افریقن ٹوپی بولتے تھے, مالدار لوگ پہنتے تھے پہلے اس کو, اب یہ سستی ہو گئی ہے یہ کیا ہے, تو اب یہ عام طور پہ پہننے لگے. تو یہ ٹوپی جو ہے یہ پہننا جائز ہے, لیکن یہ اس کو برکاتی مہربانی کر کے نہ کہیں. میرے سر پر برکاتی امام ہے, امام یہ برکاتی. آپ بولو گے سبزی ماما, جی ہاں سرکار آزاد سے سبزی ماما ثابت ہے, سبزی امام شریف سرکار اعلی حضرت سے ثابت ہے. ایک بزرگ کے پاس سبزی امام شریف تبرکن رکھا ہوا تھا, انہوں نے حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کی زیارت بھی کروائی. یہ حکایت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات میں لکھی ہوئی ہے. اعلی حضرت کا امامہ سبز بھی تھا، ہی نہیں، صرف سبز نہیں، سبز بھی پہنا. تو یوں میں نے خوش طبعی کے طور پہ اپنے لیے کہ یہ امامہ برکاتی یا مطلقاً امامہ شریف، یہ برکاتی جس میں کوئی شرعی ممارت نہ ہو جس کے رنگ میں، وہ برکاتی رنگ. اس کو اگر کوئی کہے تو چلو پھر بھی چل جائے، یہ طرح طرح کی عمانی ٹوپیاں پیسے کھینچنے والی، اس کو گائے کو برکاتی بولتے ہو؟ میرا برکاتی دلہا، میرا اعلی حضرت احمد رضا تو امامے والا تھا، امامے کی تو بڑی فضیلت اور تاکید فرمائی ہے میرے اعلی حضرت نے. جیسے انگوٹھی بیچنے کے لیے اعلی حضرت کی انگوٹھی، اعلی حضرت کی انگوٹھی، یہ ہمارے فیضان مدینہ کے باہر دھوم سے بکتی ہوگی. اور کس نے کہی تھی اعلی حضرت؟ اعلی حضرت کے حالات پڑھے آپ، تعویذ بیچنے کے کتنے اعلی حضرت خلاف تھے. تعویذ بیچنا اگرچہ جائز ہے لیکن ہمارے سلسلے میں، قادریہ سلسلے میں ناپسندیدہ ہے، تو اعلی حضرت تو اس کے سخت مخالف تھے. یہاں تک کہ حیات اعلی حضرت میں کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور برفی کی کوری ہانڈی، ان دنوں ہانڈی میں بنتی ہوگی برفی، کوری ہانڈی مٹکا یا مٹکی، وہ برفی اس میں جمی ہوئی تھی مٹھائی، یہ پیش کی اعلی حضرت. تو اعلی حضرت نے فرمایا کوئی کام؟ اس کو دو ایک بار پوچھا، کوئی کام؟ نہیں حضور، زیارت کے لیے حاضر ہوں. تو آپ نے وہ برفی جو تھی وہ اندر بھجوا دی گھر میں. چند لمحوں کے بعد اس نے کہا حضور تعویذ، تعویذ کے لیے آئے ہوں، مجھے تعویذ چاہیے. تو آپ نے وہ مٹھائی، وہ برفی کی ہانڈی واپس منگوا لی، وہ مٹھائی واپس منگوا لی اور اس کو تعویذ بھی پیش کیا، تعویذ بھی عطا کیا اور وہ مٹھائی بھی واپس لوٹائی کہ بھائی ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. اور آج اعلی حضرت کے ماننے والوں کی عقیدت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اعلی حضرت کے نام پر انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور بیچتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار فرمانے لگے، میں تو بہت ان کی صحبت میں رہا ہوں نا، ایک بار مجھ سے ہم نے کوئی بات نکلی ہوگی، اسی انگوٹھی کی شاید بات نکلی تھی، اعلی حضرت کی انگوٹھی. تو انہوں نے فرمایا شاید تین انگوٹھیاں، فرمایا یا چار، انہوں نے کہا کہ تین یا چار انگوٹھیاں ہم نے کھول کر دیکھی، ایک میں بھی نقش نہیں تھا، نقش نہیں تھا اس میں، کہ بالکل جھوٹ دھوکا. تو سرکار اعلی حضرت نے کسی کو نقش بنا کر دیا ہوگا انگوٹھی کے لیے، اور واقعی اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، اور وہ کسی ایک کو دیا ہوگا، تو وہ نقش جو ہے وہ انگوٹھی اپنی جگہ پر فضیلت والی. لیکن اب جو ٹھکا ٹھکی اب مطلب انگوٹھیاں بک رہی ہیں، تو اس میں اعلی حضرت کے نقش کہاں سے آئے؟ اگر اعلی حضرت جیسا ہی نقش، کوئی مطلب یعنی کہ وہ اس کا کوئی ڈائی بنا لیتا ہے اور اس کو مطلب یعنی کہ چھاپتا ہے یا پرنٹ یعنی اس کا اس کو کھدائی کرتا جو بھی ہے، تب بھی یہ وہ نقش نہیں ہے. لیکن آج کل اتنا بھی نہیں، آج کل تو اسٹمپ لگاتے ہوں گے، اندر ڈالتے ہوں گے کسی وزندار چیز سے یا اس میں نقش بناتے ہوں گے، وہ ڈال دیتے ہوں گے. تو یہ اگر نقش نکال کر انگوٹھی بیچو تو کوئی نہیں لے گا، اس لیے اعلی حضرت کے نام سے یہ بیچتے اپنے کو. میرے کو اس سے سخت اختلاف ہے، میری سمجھ میں یہ کبھی بھی نہیں آیا، نہ مجھے یاد پڑتا کبھی میں نے زندگی میں یہ انگوٹھی پہنی ہو. یعنی دعوت اسلامی تو اب بنی نا 34-35 سال ہو، میں پہلے سے ہی اس سے اختلاف رکھتا ہوں. میری یار عقل میں نہیں آتا کہ یہ اعلی حضرت کا نقش، اعلی حضرت کیونکہ میں نے جو پڑھا ہے کہ اعلی حضرت تو مخالف ہے اپنا تعویذ بیچنے کے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ اعلی حضرت نے ہزاروں لاکھوں کس کو بنا کر دے دیے جو یہ اب نسلن بادہ نسلیں یہ بک رہے ہیں، اس کا تو کاروبار چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے. اور فیضان مدینہ کے باہر یہ لوگ بیچتے ہیں، اس سے تو اور اختلاف ہے کہ میرا فیضان مدینہ بدنام کرتے ہیں لوگ، لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہاں ہر چیز مطلب یہ مستند ہوتی ہوگی، یہاں بھی مطلب اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے، جیسے میں نے کہا نا وہ عمانی ٹوپی ان کو پتا ہوتا ہے، برکاتی بول کے بیچتے ہیں، غلط کر رہے ہیں نا یہ، کہ بعضوں کو بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا، وہ غلط فہمی میں بیچتے ہوں گے، آج ان کو ہو سکتا ہے کوئی بول دے تو پتا چلے، اسی طرح وہ عمانی ٹوپی کو بیچارے غلط فہمی میں برکاتی بول کے بیچتے ہوں، ہو سکتا ہے، میں بولتا ہوں اللہ روزی دینے والا ہے، آپ صحیح چیز اور سچ بول کر بیچے، بھائی یہ انگوٹھی ہے آپ کو لینی ہے تو لو، اعلی حضرت کی نہیں ہے، یہ ہمارے باب المدینہ کی بنی ہوئی ہے، اور نقش ہے یا نہیں ہے ہم نے کبھی کھول کے دیکھا نہیں ہے، آپ انگوٹھی کھول کے تھوڑی دیکھتے ہوں گے کہ اس میں نقش ہے یا نہیں ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.